بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم یہ کتاب آج مورخہ 31 اکتوبر 2018 کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. آج ہم آپ کے لیے نسیم حجازی کی کتاب معظم علی ریکارڈ کر رہے ہیں, جو کہ 569 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجیے 03067878222 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org. آئیے سنتے ہیں معظم علی کا پارٹ نمبر 1. نسیم حجازی کی تصانیف. آخری مارکہ, قافلہ حجاز, آخری چٹان, پردیسی درخت, انسان اور دیوتا, گمشدہ قافلے, شاہین, داستان مجاہد اور تلوار ٹوٹ گئی, یوسف بن تاشفین, خاک اور خون, محمد بن قاسم, کیسر و کسرا, کلیسا اور آگ, اندھیری رات کے مسافر, طنز و مزا, ثقافت کی تلاش, سفید جزیرہ, 100 سال بعد, پورس کے ہاتھی, سفر نامہ, حج, پاکستان سے دیار حرم. معظم علی, نسیم حجازی, جہانگیر بکس, لاہور, راولپنڈی, ملتان, فیصل آباد, حیدرآباد, کراچی. محمد مراد خان جمالی کے نام. ترتیب, پہلا باب صفحہ نمبر 17, دوسرا باب صفحہ نمبر 45, تیسرا باب صفحہ نمبر 66, چوتھا باب صفحہ نمبر 88, پانچواں باب صفحہ نمبر 100, چھٹا باب صفحہ نمبر 127, ساتواں باب صفحہ نمبر 146, آٹھواں باب صفحہ نمبر 171, نواں باب صفحہ نمبر 204, دسواں باب صفحہ نمبر 223, گیارہواں باب صفحہ نمبر 247, بارہواں باب صفحہ نمبر 272, تیرہواں باب صفحہ نمبر 303, چودہواں باب صفحہ نمبر 334, پندرہواں باب صفحہ نمبر 366, سولہواں باب صفحہ نمبر 393, سترواں باب صفحہ نمبر 417, اٹھارہواں باب صفحہ نمبر 447, انیسواں باب صفحہ نمبر 466, بیسواں باب صفحہ نمبر 490, اکیسواں باب صفحہ نمبر 534. جعفر از بنگال و صادق از دکن, ننگ ملت ننگ دین ننگ وطن, اقبال. پیش لفظ, گزشتہ 4 سال کے عرصے میں میں ان تمام خطوط کے جواب نہیں لکھ سکا جو میری تصانیف سے دلچسپی رکھنے والے حضرات نے بھیجے ہیں. ان خطوط میں اس قسم کے چند فکرے بار بار دہرائے گئے ہیں. نیا ناول کب شائع ہوگا؟ اس کا عنوان اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ کچھ لکھ بھی رہے ہو یا نہیں؟ یہ خطوط انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ لکھے جاتے تھے, لیکن میرے ساتھ ان سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب نہ تھا. اور اگر ہوتا بھی تو ہر خط کا جواب لکھنے کے لیے جس فراغت کی ضرورت تھی وہ مجھے میسر نہ تھی. میں اپنے احباب کے سامنے اپنی ذاتی پریشانیوں یا الجھنوں کا ذکر مناسب نہیں سمجھتا. صفحہ نمبر 12. یہ سطور صرف ان حضرات کو مطمئن کرنے کے لیے لکھی جا رہی ہیں جو اپنے خطوط کا جواب نہ پا کر مجھ سے متعدد بار بے اعتنائی کا گلہ کر چکے ہیں. آخری مارکہ مکمل کرنے کے بعد مجھے جن الجھنوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, ان میں سے کچھ تو قدرت کی طرف سے تھیں اور کچھ اپنی پیدا کردہ تھیں. چند احباب ملک کے سیاسی حالات کے پیش نظر میری نگرانی میں ایک روزانہ اخبار جاری کرنے پر مصر تھے, اور میں انہیں یہ جواب نہ دے سکا کہ مجھے ملک و ملت کے مسائل سے زیادہ اپنی تصانیف سے دلچسپی ہے. چنانچہ میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور 1953 میں راولپنڈی سے روز نامہ کوہستان جاری کیا گیا. اس مہم میں میرا ساتھ دینے والوں کو اپنے مالی وسائل سے زیادہ اپنی محنت اور خلوص پر بھروسہ تھا. قریباً 1 سال میری تمام تر توجہ کوہستان پر مرکوز رہی. پھر جب مجھے اطمینان ہونے لگا کہ کوہستان اپنی ابتدائی زندگی کے نازک مراحل سے گزر چکا ہے اور میں اپنی نئی تصنیف کی طرف توجہ دے سکتا ہوں تو میری اہلیہ بیمار ہو گئی اور میں نے جو ابتدائی صفحات لکھے تھے وہ چند مہینے میری میز کی دراز کی زینت بنے رہے۔ 1955 کے وسط میں خدا نے میری اہلیہ کو شفا دی اور میں نے دوبارہ اپنا کام شروع کیا۔ عام حالات میں ایک ناول ختم کرنے کے لیے مجھے 6-7 مہینے کافی ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 13، لیکن اس کتاب کی راہ میں جو مراحل پیش آئے وہ میری توقع سے کہیں زیادہ صبر آزمات ہے۔ نئی کتاب کے لیے قلم اٹھاتے وقت میرے پیش نظر سلطان فتح علی ٹیپو رحمہ اللہ کی عظیم شخصیت تھی۔ میرے احباب نے چند برس قبل جس شدت کے ساتھ مجھ سے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے متعلق کچھ لکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ وہ میسور کے اس رجل عظیم کے متعلق لکھنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نئے ناول کا خاکہ میرے ذہن میں تھا، لیکن جب میں نے سلطان شہید رحمہ اللہ کے متعلق تاریخی مواد جمع کرنا شروع کیا تو مجھے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہونے لگا کہ میں ایک بہت بڑے کام کو ہاتھ لگا چکا ہوں۔ میں نے دور سے ایک پہاڑ دیکھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس پہاڑ کو قریب سے دیکھنے کے بعد میں اپنے قارئین کے سامنے ایک خوشنما تصویر پیش کر سکوں گا، لیکن جوں جوں میں اس کے قریب جا رہا تھا اس کی بلندی، اس کی دلفریبی اور رانائی اور اس کی وسعت اور ہیبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں وہ آبشار، وہ چشمے، وہ ندیاں، وہ دریا موجود تھے جو مجھے دور سے نظر نہ آتے تھے۔ پھر اس پہاڑ کی بلندی سے مجھے چاروں طرف وہ بھیانک غار، وہ چٹیل میدان، وہ دلدل اور وہ بے آب و گیا صحرا دکھائی دیتے تھے جن کے تذکروں کے بغیر اس پہاڑ کے جلال و عظمت کی داستان نامکمل محسوس ہوتی تھی۔ میرے نزدیک سلطان ٹیپو رحمہ اللہ کی سرگزش ایک فرد کی سرگزش نہ تھی، صفحہ نمبر 14، بلکہ یہ ایک ایسی قوم کی تاریخ کا اہم ترین باب تھا جس کے حصے کی بہترین آرزوئیں، امنگیں، حوصلے اور ولولے سمٹ کر ایک رجل عظیم کے سینے میں جمع ہو گئے تھے۔ معظم علی انہی آرزوؤں، امیدوں اور ولولوں کی داستان ہے اور میں نے اس ناول میں ان محیب آندھیوں اور طوفانوں کا ذکر کیا ہے جن کے درمیان سلطان ٹیپو رحمہ اللہ کی شخصیت روشنی کے ایک مینار کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بیشتر کردار میسور سے زیادہ بنگال کی تاریخ کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب ملت کے شہیدوں کی لاشوں پر وطن فتن فروش اپنے اقتدار کی مسندیں آراستہ کر رہے تھے۔ معظم علی اس داستان کا مرکزی کردار ہے۔ میں نے اس کے احساسات کے آئینے میں اس زوال پذیر قوم کے سیرت و کردار کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے جسے موت و حیات کی کشمکش میں کسی نجات دہندے کی تلاش تھی۔ معظم علی مرشد آباد سے اس وقت نکلتا ہے جب بنگال میں آزادی اور حریت کے پرچم سرنگو ہو جاتے ہیں اور محیب تاریکیوں میں بھٹکنے کے بعد میسور کی سرزمین میں اس وقت داخل ہوتا ہے جبکہ وہاں ایک نئی صبح کا آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ اس آفتاب کا عروج، اس کی درخشندگی اور تابانی اور پھر اس کا غروب، میری آئندہ تصنیف اور تلوار ٹوٹ گئی کا پس منظر ہے۔ بالفاظ دیگر معظم علی اس خراج عقیدت کی پہلی قسط ہے جو میں سلطان شہید علیہ رحمہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 15۔ چند ماہ قبل میں نے اس کتاب کے لیے آخری حصار کا عنوان پسند کیا تھا اور اس سلسلے میں میرے پبلشر کا اعلان بھی شائع ہو چکا تھا، لیکن مسودے پر نظر ثانی کرنے کے بعد مجھے معظم علی زیادہ موضوع نظر آتا ہے۔ نسیم حجازی، ایبٹ آباد، 15 فروری 1957۔ پہلا باب۔ معظم علی مرشد آباد کے قید خانے کی ایک کوٹھی میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی ماضی کی داستان اور ان امیدوں آرزوؤں حوصلوں اور ولولوں کی داستان تھی جو پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ کی شکست کے ساتھ دم توڑ چکے تھے۔ زندگی کے دامن میں اب اس کے لیے محیب تاریکیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ پہلے بھی مرشد آباد سے کوسو دور ایک قید خانے میں رہ چکا تھا، لیکن وہاں اپنی تاریخ کوٹری میں وہ اس مرشد آباد کا تصور کر سکتا تھا جس کا ہر گوشہ کوسے قضا کی رنگینیوں سے لبریز تھا۔ حال کی تلخیاں اسے مستقبل کی مسرتوں کا پیغام دے سکتی تھی۔ اسیری کی رات کے تاریخ پردے اٹھا کر وہ صبح آزادی کے آفتاب کی سنہری کرنیں دیکھ سکتا تھا۔ اڑیسا کے سرحد کے پار وہ قید خانہ اس کے راستے کی ایک منزل تھی اور اسے یقین تھا کہ کسی دن اس منزل سے گزر کر وہ پھر اس دنیا میں پہنچ جائے گا جہاں زندگی کی مسکراہٹیں اس کے استقبال کے لیے موجود ہے، لیکن مرشد آباد میں اس کی اسیری کا زمانہ ان ستاروں کی جلملاہٹ سے محروم تھا جو تاریخ رات کے مسافروں کو صبح کا پیغام دیتے ہیں۔ کوٹری کی دیوار میں چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روزن تھا، اور قید کے ابتدائی ایام میں اس روزن سے سورج کی شعائیں اس دنیا کا پیغام دیا کرتی تھیں، جہاں ابھی تک امید کا ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ وہ تصور میں اپنے ماحول کی بھیانک تاریکیوں سے نکل کر اس مکان کی چار دیواری پر جا پہنچتا جو اس کی موہم امیدوں کی آخری جائے پناہ تھی۔ صفحہ نمبر 18۔ وہ ان کمروں کا طواف کرتا جہاں کبھی مسرت کے کہکے گونجتے تھے۔ اچانک فرحت مکان کے کسی گوشے سے نمودار ہوتی اور وہ کہتا، فرحت فرحت، میں آ گیا ہوں، میں زندہ ہوں، میں تمہارے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ قید خانے کی تنہائیوں میں تم ہر وقت میرے ساتھ تھی، میرے سپنے اور آرزوئیں سب تمہارے لیے تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ تم کہیں جا چکی ہو اور میں تمام عمر تمہیں تلاش کرتا رہوں گا۔ کاش قید خانے میں مجھے تمہارا کوئی پیغام مل سکتا۔ فرحت، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم مرشد آباد سے کہیں دور نکل جائیں گے اور اپنے لیے ایک نئی دنیا آباد کریں گے۔ تمہارے ساتھ رہ کر میں کبھی یہ محسوس نہیں کروں گا کہ میں کاروان حیات کا ایک لٹا ہوا مسافر ہوں۔ پھر اس کی کوٹری میں اور قیدی آئے اور انہوں نے بتایا کہ فرحت اور اس کے والدین تمہاری گرفتاری کے اگلے دن مرشد آباد سے ہجرت کر گئے تھے۔ اس کے بعد معظم علی کو مستقبل کے متعلق موہم امیدیں مایوسیوں سے زیادہ کرب انگیز محسوس ہوتی تھی۔ وہ فرحت کو اندیکھے صحراؤں، جنگلوں اور پہاڑوں میں تلاش کیا کرتا تھا۔ کبھی وہ اسے کسی دور افتادہ بستی کی جھوپڑی میں دیکھتا اور کبھی وہ اسے کسی پر رونق شہر کے محل میں نظر آتی تھی۔ پھر اس شہاب ثاقب کی طرح جو ایک ثانیے کے لیے تاریک فضا میں نور کے خزانے بکھیرنے کے بعد روپوش ہو جاتا ہے، فرحت کی دلکش تصویریں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی اور وہ حال اور مستقبل کے بھیانک خلا سے نکل کر ماضی کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کرتا۔ کبھی تصور اسے اس مکان میں لے جاتا جہاں اس نے زندگی کی ابتدائی مسکراہٹیں دیکھی تھی، کبھی وہ اس محلے کی گلیوں میں گھومتا جہاں وہ اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ سن شعور سے لے کر قید خانے میں پہنچنے تک کی زندگی اسے خواب معلوم ہوتی تھی، ایک ایسا خواب جو دلکش بھی تھا اور بھیانک بھی۔ صفحہ نمبر 19۔ معظم علی اس قوم کا فرد تھا جو صدیوں تک اس ملک میں اپنی ستوت و اقبال کے پرچم لہرانے کے بعد زوال کے آخری مرحلوں میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے اس وقت آنکھ کھولی تھی جب مغلوں کی عظیم الشان سلطنت لا مرکزیت اور انتشار کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد چند سال کے اندر اندر ہندوستان کا وہ دفاعی حصار پیوند زمین ہو چکا تھا جسے تیمور کے جانشینوں نے تعمیر کیا تھا۔ دلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے حریص قسمت آزماؤں کے لشکر موجود تھے۔ ملکی سیاست ہر ضابطہ اخلاق سے آزاد تھی۔ نام نہاد بادشاہ اپنے وزیروں، اہلکاروں اور بعض اوقات خواجہ سراؤں کے ہاتھ میں شطرنج کے مورے تھے۔ تالے آزماؤں کی تلواریں کبھی تاج پہننے والوں کے سر قلم کرتی تھیں اور کبھی تاج پہنانے والوں کے خون میں نہاتی تھیں۔ اقتدار کی مسند تک پہنچنے کے لیے قسمت آزما کی لاش دوسرے قسمت آزما کے لیے زینے کا کام دیتی تھی۔ عہد شکنی، عیاری، فریب، سازش اور قتل لال قلعے کی دیواروں میں جنم لینے والی داستانوں کے مستقل عنوان بن چکے تھے۔ لال قلعے سے باہر ہر صوبے دار اپنی خود مختاری کا اعلان کرنے کی فکر میں تھا۔ مرکز اور صوبوں میں محلاتی سیاست کا یہ دور المناک بھی تھا اور دلچسپ بھی۔ بادشاہ سلامت کبھی کسی امیر کی تلوار سے معروف ہو کر اور کبھی اس کی خوشامد سے خوش ہو کر اسے کسی علاقے کی صوبے داری کی سند عطا فرماتے۔ وہ صوبائی دارالحکومت کی طرف روانہ ہوتا تو اسے راستے میں یہ خبر ملتی کہ شہنشاہ والا تبار نے اپنا پہلا حکم نامہ منسوخ فرما کر کسی اور کو صوبے داری کی سند عطا کر دی ہے اور وہ بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت صوبائی دارالحکومت کا رخ کر رہا ہے۔ پھر صوبے کے عمرا کا ایک گروہ پہلے امیدوار کے ساتھ اور ایک دوسرا گروہ دوسرے امیدوار کے ساتھ مل جاتا۔ دونوں میں جنگ ہوتی، ہارنے والا امیدوار اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اس کا خون جیتنے والے کی سند پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ صوبے داری کا ایک امیدوار شاہی فرمان کے عوض ایک معقول رقم پیش کرتا اور دوسرا امیدوار اس سے زیادہ رقم دے کر اپنے لیے ایک اور فرمان حاصل کر لیتا۔ صفحہ نمبر 20۔ 1725 میں سلطنت دہلی کے ایک ہوشیار وزیر نظام الملک آصف جاہ نے اپنی شاطرانہ چالوں کی بدولت دکن میں مضبوطی سے قدم جما لیے. وہ بظاہر دلی کے نام نہاد بادشاہ کا صوبے دار تھا، لیکن عملاً دکن کے سیاہ و سفید کا مالک بن چکا تھا. 1748 میں نظام الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے. نظام الملک آصف جاہ اول کے اسلاف سلطنت خوارزم پر تتاریوں کے حملوں کے زمانے میں ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے. اسی طرح ایک اور خاندان ترکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہوا تھا. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں اسی خاندان کا ایک فرد محمد جان جہاں انور الدین حکومت کا اپنا ملازم تھا، لیکن اورنگزیب کی موت کے بعد جب ہر قسمت آزمانے کے لیے ترقی کے راستے کھلے تھے، یہی جان جہان خان جہان بن گیا اور کرناٹک کی نظامت پر فائز ہوا. 1749 میں انور الدین خان جہاں نے وفات پائی اور کرناٹک کی حکومت اس کے بیٹے محمد علی والے جاہ کے ہاتھ میں آئی. یہ وہ زمانہ تھا جب بنگال اور جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں پر فرنگی تاجروں کی بستیاں اسلحہ خانوں میں تبدیل ہو رہی تھیں. ایک طویل کشمکش کے بعد انگریز اور فرانسیسی تاجر اپنے پرتگالی اور لندیزی حریفوں کو مات دے چکے تھے، اور اب وہ ہندوستان کی تجارتی منڈیاں تلاش کرنے کی بجائے اس ملک کے سیاسی اقتدار کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے. انہوں نے ملک کے اندرونی خلفشار سے پورا پورا فائدہ اٹھایا. جب کسی صوبے میں حکومت کے دعوے داروں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تو ایک فریق انگریزوں کی حمایت حاصل کرتا اور دوسرا فریق اپنا مستقبل فرانسیسیوں کے ساتھ وابستہ کر دیتا. دکن میں نظام الملک آصف جاہ اول کے جانشین کبھی انگریزوں اور کبھی فرانسیسیوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہے. کرناٹک میں محمد علی والے جا انگریزوں کی بساط سیاست کا ایک مہرہ تھا، صفحہ نمبر 21، اور فرانسیسی کرناٹک کی حکومت کا ایک اور دعوے دار چندہ صاحب کے طرف دار بن گئے تھے. چندہ صاحب نے کرناٹک کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر کے محمد علی کو ترچناپلی میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا. چند سال تک محمد علی ایک ایسا حکمران تھا جس کے قبضے میں کوئی ملک نہ تھا اور جس کی رعایا زیادہ تر اپنے خاندان کے افراد، چند نوکروں، جی حضوریوں اور خوش آمدیوں تک محدود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ انگریزوں کی سنگینیوں کے پہرے میں باقاعدہ دربار لگاتا تھا. ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے تھے اور اسے نواب والا جا، امیر الہند، امدۃ الملک، آصف الدولہ، محمد علی خان، بہادر ظفر جنگ، سپہ سالار، صاحب السیف والکرم، مدبر امرائے عالم، فرزندان عزیز از جان کے القاب و خطابات سے پکارا جاتا تھا. جب انگریز فرانسیسیوں سے کرناٹک کا کوئی علاقہ فتح کرتے تو یہ سپہ سالار اپنی حرم سرا میں جشن مناتا، اور جب انہیں اپنی افواج کو تنخواہ دینے کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی تو اس مدبر امرائے عالم کو مفلوق الحال عوام سے ٹیک وصول کرنے کے کام پر لگا دیا جاتا. پہلے چندہ صاحب نے فرانسیسیوں کی خدمات کے سلسلے میں کرناٹک کے بعض علاقے ان کے حوالے کر دیے. پھر جب محمد علی کی باری آئی تو اس نے انگریزوں کو عملاً کرناٹک کے سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا. بظاہر کرناٹک محمد علی کی شکار گاہ تھا، لیکن شکار کھیلنے والے انگریز تھے. دلی کے تخت کے ساتھ نوابان اوت کا تعلق بھی برائے نام تھا. 1741 میں بنگال، بہار اور اڑیسہ کی حکومت پر علی وردی خان نے قبضہ جما لیا. اس زمانے میں جنوبی ہند کی طرح بنگال میں بھی انگریز تاجر اپنے قدم جما چکے تھے، لیکن علی وردی خان ایک بیدار، معزز اور دور اندیش حکمران تھا، اور اس نے فرنگی تاجروں کو جو مراد دی ان کی ایک اہم شرط یہ تھی کہ وہ اپنی تجارتی بستیوں میں قلعے یا دفاعی چوکیاں تعمیر نہیں کریں گے. اس زمانے میں ہندوستان کی ایک اور بڑی طاقت مرہٹے تھے جو مغلیہ سلطنت کے کھندڑوں پر اپنی سلطنت کی بنیادیں استوار کرنے کی فکر میں تھے. صفحہ نمبر 22. معظم علی نے اس وقت آنکھ کھولی تھی جب ہندوستان مرہٹا لٹیروں کے لیے ایک وسیع شکار گاہ بن چکا تھا. اس کا باپ محمود علی، علی وردی خان کی محافظ فوج میں 500 سواروں کا سالار تھا. مرشید آباد کے شہر سے باہر ایک نئے محلے میں محمود علی کے مکان کے سامنے ایک بہت بڑے جاگیردار مرزا حسین بیگ کا قلعہ نما محل تھا، جس کی چار دیواری کے اندر رہائشی مکان کے علاوہ گھوڑوں کے استبل اور نوکروں اور پہرے داروں کے کمرے تھے۔ معظم علی کا باپ ایک فوجی افسر ہونے کے باوجود مرزا حسین بیگ کے مقابلے میں ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا۔ ابتدا میں ان کے تعلقات محض رسمی تھے، لیکن ان کے بیٹوں کی دوستی آہستہ آہستہ انہیں بھی ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ حسین بیگ کا چھوٹا بیٹا افضل بیگ معظم علی سے 2 سال بڑا تھا، اور بڑا جس کا نام آصف بیگ تھا معظم علی کے بڑے بھائی یوسف علی کا ہم عمر تھا۔ بچپن میں یوسف اور معظم محلے کے دوسرے بچوں کی طرح حویلی میں چلے جاتے اور دن بھر آصف بیگ اور افضل کے ساتھ کھیلتے تھے۔ حویلی میں ایک سنہری بالوں والی کمسن لڑکی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور معظم علی کو اس کے معصوم کہہ کے بہت پسند تھے۔ یہ لڑکی افضل کی چھوٹی بہن تھی اور اس کا نام فرحت تھا۔ محمود علی اور اس کی بیوی کو حسین بیگ کے خاندان کے مقابلے میں اپنی کمتری کا احساس تھا، تاہم انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے بچے کسی کے مقابلے میں حقیر سمجھے جائیں۔ چنانچہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی کہ ان کے بچوں کا لباس اگر حسین بیگ کے بچوں کی طرح قیمتی نہ ہو تو کم از کم صاف ستھرا ضرور ہو۔ پھر جب آصف اور افضل مرشد آباد کے بہترین مکتب میں داخل ہوئے تو محمود علی نے یوسف اور معظم کو بھی اسی مکتب میں داخل کر دیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ افضل اور آصف بگھی پر سوار ہو کر جاتے تھے اور یوسف اور معظم کو پیدل جانا پڑتا تھا۔ پھر جب یہ بچے آپس میں بہت زیادہ گھل مل گئے تو آصف اور افضل اصرار کر کے معظم اور اس کے بھائی کو اپنی بگھی میں بٹھا لیتے۔ صفحہ نمبر 23۔ گھر پر حسین بیگ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک معقول تنخواہ پانے والا اطالیق مقرر تھا، اور معظم اور یوسف کا باپ فرصت کے اوقات میں خود ہی انہیں پڑھا دیا کرتا تھا۔ عمرہ کے بچوں کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی ضروری خیال کی جاتی تھی۔ چنانچہ جب آصف اور افضل ذرا بڑے ہوئے تو حسین بیگ نے ان کی فوجی ترتیب کے لیے ایک تجربہ کار فوجی افسر کی خدمات حاصل کر لی۔ وہ انہیں شہ سواری اور تیر اندازی اور نیزہ بازی سکھایا کرتا تھا، لیکن محمود علی نے اس کام کے لیے کسی اور کی خدمات کی ضرورت محسوس نہ کی۔ مرشید آباد میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو گھوڑے کی سواری اور تلوار، نیزہ اور بندوق کے کھیلوں میں اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ اس کے گھر میں ایرانی قالین نہ تھے، لیکن اس کے استبل میں عربی نثر کے 3-4 گھوڑے ضرور موجود رہتے تھے۔ سونے چاندی کے برتنوں کی بجائے وہ اپنے ذاتی اسلحے خانے کی بہترین تلواروں اور بندوقوں پر فخر کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی مصروف زندگی سے بچوں کے لیے تھوڑا بہت وقت نکالتا اور انہیں گھوڑوں پر سوار کر کے شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں لے جاتا۔ مرزا حسین بیگ کی کتب خانے میں سینکڑوں کتابیں تھیں، اور یہ کتابیں اس نے پڑھنے کا شوق پورا کرنے کے لیے زیادہ اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ معظم کو پڑھنے کا شوق تھا، اور وہ کبھی کبھی افضل بیگ سے کتابیں مانگ لایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے گھر گیا تو افضل اور آصف دیوان خانے کے باہر ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے اپنے عمر رسیدہ اطالیق سے سبق لے رہے تھے۔ ان کی توجہ کتابوں کی طرف تھی۔ معظم علی کچھ دیر تذبذب کی حالت میں چند قدم دور کھڑا رہا۔ اچانک اطالیق نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ کھیلنے کا وقت نہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ صفحہ نمبر 24۔ یہ بات معظم علی کے لیے غیر متوقع تھی، اور وہ چند ثانیے یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ افضل بیگ نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے اطالیق سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کتابیں لینے آیا ہے، مجھے اجازت دے دیجیے، میں ابھی آتا ہوں۔ اطالیق جس قدر کھیلنے والے لڑکوں کو ناپسند کرتا تھا، اسی قدر اسے پڑھنے والوں سے دلچسپی تھی۔ اس نے دوبارہ موسم کی طرف دیکھا اور افضل سے کہا، اچھا جاؤ لیکن جلدی آنا۔ افضل بیگ اٹھ کر معظم علی کے ساتھ چل دیا۔ دیوان خانے کے چند کمروں کے طویل برآمدے سے گزر کر وہ کونے کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے، جس کا ایک دروازہ رہائشی مکان کے صحن کی طرف کھلتا تھا۔ کمرے میں ساگوان کی خوبصورت الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ افضل بیگ نے کہا، تم اطمینان سے اپنے لیے کتابیں نکال لو، میں استاد کے پاس جاتا ہوں۔ افضل بیگ بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ معظم علی اس کمرے میں کئی بار پہلے بھی آ چکا تھا، اسے اپنے مطلب کی کتابیں نکالنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ کوئی 15 منٹ بعد وہ 2 عربی اور 3 فارسی کی کتابیں لے کر باہر چل دیا۔ واپسی پر وہ افضل اور آصف کے قریب سے گزرا تو اطالیق نے اسے دیکھتے ہی آواز دی، میاں صاحبزادے ذرا ادھر آؤ۔ معظم جھجکتا ہوا عمر رسیدہ اطالیق کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اطالیق نے کہا دکھاؤ کون سی کتابیں پڑھتے ہو تم. معظم نے کتابیں آگے بڑھا دی. اطالیق نے یکے بعد دیگرے تمام کتابیں کھول کر دیکھیں اور قدرے حیران ہو کر کہا تم یہ کتابیں پڑھ سکتے ہو؟ جی ہاں. میرا مطلب ہے کہ تم انہیں سمجھ بھی سکتے ہو؟ جی ہاں. اچھا ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں. یہ کہہ کر اطالیق نے عربی کی ایک کتاب اٹھا کر کھولی اور معظم علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اچھا یہ پڑھ کر سناؤ. صفحہ نمبر 25. معظم نے اطمینان سے چند سطریں پڑھ کر سنا دی تو اطالیق نے ترجمہ کرنے کے لیے کہا. معظم نے کسی جھجک کے بغیر ترجمہ سنا دیا تو اطالیق نے سوال کیا تم کہاں تعلیم پاتے ہو؟ جی میں افضل کے ساتھ پڑھتا ہوں. تم کہاں رہتے ہو؟ جی اسی محلے میں اس مکان کے بالکل سامنے. تم محمود علی خان کے بیٹے ہو؟ جی ہاں. اطالیق کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی. یہ کون ہے؟ اطالیق نے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. آپ تشریف رکھیے. مرزا حسن بیگ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور یہ شاید محمود علی کا لڑکا ہے. جی ہاں میں ابھی اس سے متعارف ہوا ہوں. بہت ہونہار بچہ ہے. دیکھیے یہ آپ کے کتب خانے سے صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ کتابیں اس عمر کے بچوں کے لیے بہت مشکل ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں صاحبزادوں کے ساتھ اسے بھی پڑھا دیا کروں. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. غریب لڑکے محنتی ہوتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آصف اور افضل کے لیے ایسے لڑکے کی رفاقت اچھی رہے گی. یہ کہہ کر حسین بیگ معظم علی کی طرف متوجہ ہوا. برخوردار تم مکتب سے چھٹی کے بعد یہاں آ جایا کرو. میں محمود علی سے بھی کہہ دوں گا. جی بہت اچھا. معظم علی نے تشکر کے ساتھ نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا. آصف نے کہا ابا جان معظم کا بڑا بھائی یوسف علی میرا ہم جماعت ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ بھی یہاں آ جایا کرے. حسین بیگ نے جواب دیا اگر تمہارے استاد کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری طرف سے اجازت ہے. صفحہ نمبر 26. اطالیق نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں. اندرونی چار دیواری کے پھاٹک سے ایک نوکر نمودار ہوا اور اس نے حسین بیگ کو سلام کرنے کے بعد اطالیق کی طرف متوجہ کر کہا جناب شیر علی خان صاحب پوچھتے ہیں کہ صاحبزادے کب فارغ ہوں گے. اطالیق نے جواب دیا بس میں آج کا کام ختم کر چکا ہوں یہ جا سکتے ہیں. آصف اور افضل اٹھ کر کھڑے ہو گئے. افضل نے کہا معظم آؤ تم بھی. ہم آج کل پستول چلانے کی مشق کر رہے ہیں. معظم علی جھجکتا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ چل دیا. حسین بیگ نے اطالیق سے کہا چلیے آپ بھی اپنے شاگردوں کا نشانہ دیکھیے. اطالیق کا نام عبد القدوس تھا اور اس کا شمار مرشد آباد کے چند چیزہ علماء میں ہوتا تھا. وہ حسین بیگ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا محل کی اندرونی چار دیواری سے نکل کر بیرونی احاطے میں داخل ہوا تو وہاں پھاٹک سے چند قدم دور دیوار کے ساتھ ایک برآمدے میں بچوں کا فوجی استاد دکھائی دیا. وہ انہیں دیکھتے ہی آگے بڑھا. حسین بیگ نے کہا ہم آپ کے شاگردوں کا نشانہ دیکھنے آئے ہیں. شیر علی نے کہا یہ میری خوش قسمتی ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے شاگرد آپ کو مایوس نہیں کریں گے. چلیے. حسین بیگ نے کہا شیر علی یہ محمود علی کا بیٹا ہے. مولوی صاحب نے آج زبردستی سے اپنا شاگرد بنا لیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کا امتحان لیں. شیر علی نے جواب دیا جناب اس کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں. میں نے اسے باہر میدان میں گھوڑا بھگاتے اور نشانہ بازی کرتے دیکھا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ نوکروں اور پہرے داروں کی کوٹھیوں کے قریب پہنچ کر رکے. باہر کی فصیل کے قریب ایک درخت کے نیچے چند سپاہی جمع تھے اور ایک میز پر چار پستول رکھے ہوئے تھے. سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک درخت کی شاخ کے ساتھ ایک تختی لٹک رہی تھی جس کے درمیان پان کی شکل کا ایک سرخ نشان بنا ہوا تھا. سپاہی حسین بیگ کو دیکھ کر ادب سے ادھر ادھر ہٹ گئے اور شیر علی کے اشارے پر آصف نے پستول چلا دیا. نشانہ سرخ نشان کے نچلے کنارے پر لگا. اس کے بعد افضل کی باری آئی اور اس کی گولی سرخ نشان سے کوئی 2 inches باہر لگی. تاہم اس کی عمر کے لحاظ سے یہ بھی ایک کارنامہ تھا اور بوڑھا استاد مرزا حسین بیگ کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اچھا اب دوبارہ کوشش کرو اس نے کہا. بچوں نے خالی پستول میز پر رکھ دی اور بھرے ہوئے پستول اٹھا لیے. افضل کی دوسری کوشش پہلے سے بہتر تھی لیکن آصف کا ہاتھ ہل گیا اور اس کی گولی تختی کو چھوئے بغیر نکل گئی. 2 سپاہی میز کے قریب کھڑے پستول بھرنے میں مصروف تھے. آصف نے اپنی کھسیاہٹ چھپانے کے لیے جلدی سے خالی پستول میز پر رکھا اور بھرا ہوا پستول اٹھا لیا. اب اس کی گولی نشانے پر لگی. افضل کی باری آئی تو وہ بھرا ہوا پستول اٹھا کر خود نشانہ لگانے کے بجائے معظم علی کی طرف بڑھا اور بولا اب تمہاری باری ہے. معظم نے قدرے توقف کے بعد اپنی کتابیں ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے دی اور افضل کے ہاتھ سے پستول لے لیا. حسین بیگ نے کہا میاں صاحبزادے دیکھنا کسی آدمی کو زخمی نہ کر دینا. افضل نے کہا جی آپ فکر نہ کریں اس کا نشانہ بہت اچھا ہے. موزم آگے بڑھا, اس نے نشان کی طرف دیکھا پھر اچانک پستول والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور آگ چپکنے کی دیر میں لب لبی دبا دی. دیکھنے والے سرخ نشان کے عین وسط میں ایک سوراخ دیکھ رہے تھے. صفحہ نمبر 28. معظم علی نے خالی پستول میز پر رکھ دیا اور سپاہی کے ہاتھ سے کتابیں لے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا. حسین بیگ نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا شاباش تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے. جی میرے بھائی کا نشانہ مجھ سے بہتر ہے. حسین بیگ نے میز سے ایک پستول اٹھایا اور معظم علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم انعام کے حقدار ہو, یہ لو اور دیکھو جب تم بڑے ہو کر جنگ کے میدان میں سرخ ہو کر آؤ گے تو میں تمہیں اپنے اسلحے خانے کی بہترین بندوق اور اپنے استبل کے بہترین گھوڑے کا حقدار سمجھوں گا. کتاب معظم علی کا پارٹ نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوا. بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں.